بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، اس آیت میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ اس مسجد میں قیام مت فرمائیں جس مسجد کا ذکر اس سے پہلی آیت میں کیا گیا. منافقوں نے مدینے کے قریب ایک مسجد بنائی اور اس مسجد کا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، تفریق ڈالنا اور کفر کو فروغ دینا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. جب ان لوگوں نے مسجد بنائی اور درخواست کی کہ آپ آ کر اس میں نماز پڑھائیں تاکہ ہم یہاں نماز چالو کر سکیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں تشریف مت لے جائیں، بلکہ آپ کس مسجد میں قیام فرمائیں؟ اس مسجد میں جس کی بنیاد اللہ کے خوف پر ڈالی گئی پہلے ہی دن سے. احق ان تقوم فیہ، سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ مسجد آپ اس میں قیام کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں بہت ایسے لوگ رہتے ہیں جو اپنی پاکی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. اس آیت میں تین باتیں بنیادی طور پر ہیں، ایک تو ہے مسجد کی فضیلت، دوسرا ہے مسجد کا مقصد، اور تیسری بات ہے مسجد میں آنے والوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. تین یہ بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات، مسجد، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر، بیت اللہ، اس سے محبت گویا اللہ سے محبت ہے. مسجد سے تعلق رکھنا گویا اللہ سے تعلق رکھنا ہے. من الفہ المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں. جو مسجد کی عظمت گویا اللہ کی عظمت ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدہا، پورے روئے زمین میں سب سے پسندیدہ مقام اللہ کو اپنا گھر ہے، مسجد ہے، پوری روئے زمین میں. اور آگے بتایا، جیسے ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے ہم اپنی حیثیت سے اس کا اکرام کرتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہو سکے، جو ہماری حیثیت میں ہے اس کا اکرام کرتے ہیں. مسجد کو آنے والا اللہ کا مہمان ہے، مسجد کو آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ اپنی شان سے اس کا اکرام کرتے ہیں. کیا اکرام کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی اس کا اکرام کرتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا اکرام کرتے ہیں. آخرت میں اکرام کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، من غدا الى المسجد او راحا اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راحا. جب جب جو شخص بھی مسجد کی طرف نکل کر آئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کریں گے. اور دنیا میں اس کے لیے کیا اکرام کریں گے؟ دنیا میں اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. ہم سب کی وہ ضرورت ہے. اکرام کہاں سے شروع ہوگا؟ مسجد میں ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آنے کے بعد اکرام شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ کا مہمان جب گھر سے نکلتا ہے اسی وقت سے اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ارادہ کیے ہم ظہر کی نماز کے لیے نکلنا ہے، اب اس ارادے پر ابھی ہم گھر میں وضو کر رہے ہیں، اس وضو پر ہی ہمارے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ وضو کے بعد جب ہم گھر سے نکلے، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف، ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آگے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، افسوس اور مایوسی کی بات نہیں ہے کیوں اتنا جلدی پہنچ گیا، بلکہ پوری تسلی دی، انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز میں شامل ہے۔ جو تمہیں نماز میں اللہ کا تقرب ملتا ہے، نماز کے 10 منٹ انتظار میں خاموش بیٹھے رہو، زبان سے کچھ بھی مت بولو، یہ تمہارا خاموش بیٹھنا بھی اللہ سے تقرب دلائے گا۔ پیار آتا ہے اللہ کو ان بندوں پر جو بندے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ہمارا پروردگار ہمیں بلائے، ہم کھڑے ہوں۔ یہ اکرام گھر سے ہی شروع ہو گیا کہ اندازہ لگائیں پاک صاف، یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ سب اللہ کے وعدے ہیں۔ ان وعدوں کا یقین ہمارے دل میں ہونا بہت ضروری ہے کہ میرے گھر سے نکلنے پر، اسی لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، اس علم کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے فضائل کا، ایک حصہ ہے مسائل کا۔ فضیلت والا علم بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، مسائل والا علم بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، لیکن دونوں علموں میں مقدم علم فضیلت والا علم مقدم ہے۔ ایک آدمی فضیلت سن کر ہی عمل پہ کھڑے گا، پھر بعد میں عمل صحیح کرنے کے لیے مسئلہ معلوم کرے گا، ترتیب ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو شوق نہ ہو پہلے جا کے مسئلہ سیکھے، نماز کا شوق پہلے آئے گا، پھر بعد میں اپنی نماز کو درست کرے گا۔ تو فضیلت والا علم، عمل کی فضیلت اس لیے سننا ہے، اس لیے پڑھنا ہے تاکہ اس عمل کے وقت وہ فضیلت ہمیں یاد رہے۔ یہ ہوتا نہیں عام طور پہ، وضو کرنے والا وضو کرتا ہے، وہ فضیلت اسے یاد نہیں رہتی کہ میرے اس وضو پر جنت کے آنکھوں دروازے کھل رہے ہیں۔ بیماری کی عیادت کے لیے میں جا رہا ہوں میں، یہ کوئی نہیں، یعنی ہر آدمی جاتا ہے بیماری کی عیادت کے لیے، لیکن اس عمل کے وقت یہ فضیلت ذہن میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کون سی فضیلت؟ کہ میرے اس قدم پر فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اور جنت میں ٹھکانہ بن رہا ہے۔ ہر عمل کے کرنے کے وقت اس عمل پر اللہ کیا دینے والے ہیں اس کو یاد رکھنا، اس کا نام احتساب ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں احتساب۔ اور اس پر وعدے ہیں، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو تراوی میں کھڑا ہوا، کیسے کھڑا ہوا؟ ایمان کے ساتھ، ایمان بھی ہے اور احتساب کہ میرے اس کھڑنے پر اللہ مجھے کیا دے رہے ہیں۔ عادت کے طور پہ نہیں، سب بھی 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھوں، چلو آج 8 پڑھ لوں، میں آج 12 پڑھ کے چلا جاؤں، نہیں، یہ احتساب، میرے اس کھڑے ہونے پر اللہ مجھے آج کیا دے رہے ہیں، میرے اس 40 سجدے پر، میرے اس آمین پر کتنی مرتبہ فرشتوں کی آمین ملی ہوگی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کی مغفرت حدیث میں آتا ہے۔ کتنی 40 رکعتیں، کتنی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 مرتبہ امام ورضالین آمین، جب جیسے ہی امام ورضالین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ عمل کے وقت یہ فضیلت اگر یاد نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ وہ عمل کیا ہوگی؟ عادت بنے گی۔ سارے اعمال زندگی میں آج اعمال ہیں، یا تو ان عمل پر یقین نہیں، یا تو ان عملوں پر اللہ کیا دینے والے ہیں اس کا کوئی ہمیں احتساب نہیں، اس کی کوئی یاد نہیں۔ یہ دھیان ہونا چاہیے کہ گھر سے نماز کے لیے نکل رہا ہوں تو اس قدم پہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ گھر والی نے کہہ دیا آتے ہوئے گروسری لے کے آنا، اسی کو سوچتے ہوئے نکلے، پورا راستہ ٹریفک میں کھڑے ہیں وہی سوچتے ہوئے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں وہی سوچتے ہوئے، 20 رکعت ہو گئی وہی سوچتے ہوئے، تکبیر اولا کی فضیلت کا کوئی دھیان نہیں، فرشتوں کی آمین کا کوئی دھیان نہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز نماز پڑھنے کی فضیلت کا کوئی دھیان نہیں بلکہ قدم قدم پر چلنے کا کوئی دھیان نہیں, وہی گروسری ہے. نہیں لے جائیں گے تو کیا ہوگا بتاؤں؟ لمبا واقعہ ہے, پھر کبھی بتاؤں گا. اسی لیے دونوں چیزیں ہیں, فضائل کا علم ہر آدمی پڑھے اس کو, ہاں مسائل کا علم ہر آدمی سیکھے, ضروری, دونوں ضروری. وہ اس کے دونوں, فضائل کا علم وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے, گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن مسائل کا علم یہ جاننے والوں سے ہی پوچھنا پڑے گا, خود تو نہیں سیکھ سکتا. دونوں کی اس کے لیے اچھی اچھی کتابیں جس میں ساری فضیلت کی باتیں جمع کی گئیں, بہت سی کتابیں ہیں. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب نے فضائل اعمال پوری اسی مقصد پر لکھی, ریاض الصالحین اسی مقصد پر لکھی گئی, معارف الحدیث اسی مقصد پر لکھی گئی, امام نووی کی اربعین اسی مقصد پر لکھی گئی, تاکہ امت ان حدیثوں کو پڑھ کے اپنے ایمان کو بڑھائے, پھر جب عمل کا شوق آئے پھر جائے. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ, یہ حدیث بتائی, خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیری رات میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں, قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنائیے. اب مغرب کی, عشاء کی اور فجر کی نماز, یہ صرف اندھیری رات نہیں ہے, کفر کا اندھیرا, جہالت کا اندھیرا اور شرک کا اندھیرا, یہ سارے اندھیروں میں ایک آدمی نکل کر جب مسجد میں آتا ہے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن نور کی خوشخبری سنا رہے ہیں. ان عمار بیوت اللہ اہل اللہ, مسجد مسجد کو آباد کرنے والا اللہ والا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ والا ہے. میں مسجد کو آباد کر رہا ہوں, اللہ خطاب دے رہے ہیں, ہم اہل اللہ. اب اللہ اس کا کیا اکرام کر رہے ہیں؟ الملائکۃ جلساؤہم, فرشتے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں. کن کی صحبت ہوتی ہے؟ فرشتوں کی. اذا غابوا یفتقدوہم, کسی کام سے حضرت نہیں آئے, تلاش کرتے ہیں کہاں سیفے میں ہیں, فوڈ میکس میں, کہاں حضرت کیوں نہیں آئے. یفتقدوہم, تلاش کرتے پھر رہے ہیں فرشتے, تلاش کر رہے ہیں فرشتے, یہ تو روزانہ کا مسلی تھا, کہاں کیوں نہیں آیا. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ, بیمار ہو گیا, گھر میں پڑا ہے, واشنگٹن ہاسپٹل میں ہے, عیادت کے لیے پہنچتے ہیں. عَادُوهُمْ, اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ عَادُوهُمْ, یہ مسجد والا جب کسی کام میں پھنستا ہے اس کی اعانت کرتے ہیں, جلدی سے پارے ہو جا, اس کا دل تو مسجد میں اٹکا ہوا ہے. ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑا ہے, مسجد سے جوڑا ہے, ہم مسجد سے جڑے ہوئے رہیں, اس میں ہماری حفاظت ہے. ساری نسبتیں ختم ہونے والی ہیں, ساری نسبتیں. عبداللہ کون ہے؟ وہ پان والا. منیر کون ہے؟ دہی والا, کپڑے والا, روئی والا, مرچی والا, یہ ساری مسجد والا, یہ نسبت باقی رہے گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مسجد والا بنایا, اس میں ہماری حفاظت ہے. المسجد بیت کل تقی, مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا وہ گھر ہے, ایمان کا مرکز ہے, بلکہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے. اس پاور ہاؤس سے ساری روشنیاں پھیلتی ہیں, جسے لائٹ جل رہا ہے اس کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے, ساری وائرنگ اس کی ہے, اور ان ساری وائرنگ کا کنیکشن کہاں ہے؟ پاور ہاؤس سے ہے. اسی لیے یہ روشنی ہمیں دے رہا ہے, اس کے اندر بہترین وائرنگ ہو, بلکہ سونے کی تار لگا دیں, پاور ہاؤس سے اگر کنیکشن نہ ہو یہ لائٹ, یہ روشنی دے گا ہمیں؟ ہماری نسلوں کا, ہماری اولاد کا, سب کا تعلق مسجد سے ہونا بالکل اسی طرح ضروری ہے. اگر اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے, کوئی دنیا کا بڑا پہلوان بھی اس کو انگلی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ اٹھا کے پھینک دے گا. اس لیے کہ تعلق کہاں سے ہے؟ مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑ رہے گا, مسلمان مسجد سے جڑا رہے گا, اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ اس کے ساتھ کریں گے. یہ بات یاد رکھیں, جو مسلمان مسجد سے جڑا رہے گا اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ اس کے ساتھ کریں گے, برکتیں اس کی زندگی میں لائیں گے, اس کی حفاظت کریں گے, جیسے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی.
پورا گھرانا مسجد سے جڑا ہوا تھا نہیں تھا, باپ بیٹا ماں تینوں مسجد سے جڑے ہوئے ہیں, زکات نہیں نکالتے کہ باپ جا رہے ہیں بس, یہ زکات ہے نہیں, چالیسواں حصہ جیسے زاد نے ذکر زکات نکالتا ہے پورے گھر میں سے ایک مسجد والا ہوتا ہے, باقی دکان والے جاب والے سب ادھر والے وہ والے, نہیں نہیں پورا گھرانہ مسجد سے جڑا ہوا پورا گھرانہ, اور اس مسجد کے لیے سب کچھ انہوں نے لگایا, اللہ نے ان کے ساتھ برکتوں کا معاملہ کیا, وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, برکتوں کی زندگی تھی, حفاظت کی ان کی, کیسی حفاظت, وادی غیر ایسی زرعہ میں جہاں کوئی زندگی گزارنے کی کوئی رمق نہیں تھی, اللہ نے ماں اور بیٹے کو پال کے دکھایا یہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں, یہ عورت بھی مسجد سے جڑی ہوئی ہے, یہ بچہ بھی مسجد سے جڑا ہوا ہے, ہم مسجد سے جڑ کر دیکھیں اللہ پاک ہماری زندگیوں میں کیسی برکتیں لاتے ہیں, اور حفاظت بھی کوئی, ہاں اگر کوئی چھیڑے نا کوئی ذرا برابر بھی اگر چھیڑے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ اس کے خلاف کرتے ہیں, جیسے ابراہ کے ساتھ کیا, چھیڑا ابراہ مسجد والوں کو اس نے چھیڑا تھا, الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. یمن کا بادشاہ ابراہ زبردست گرجا بنایا, عمارت سونے اور چاندی اور جواہرات سے سجا دیا بیت اللہ کے مقابلے میں, اللہ نے اپنے گھر کی بنیاد قربانی پر رکھی اور اس نے اپنے گھر کی بنیاد مال پر رکھی, یہ ہمیشہ تیرا آیا ہے, باطل ہمیشہ مال کی بنیاد پر چلتا ہے, حق ہمیشہ قربانیوں کی بنیاد پر چلتا ہے, تو اصول ہمیشہ چلا آیا ہے, اور اس نے اعلان کیا کہ اس سال کوئی حج کے لیے نہیں جائے گا, سارے یمن والے یہاں حج کریں گے, سارے یمن والے, لوگوں کو آیا غصہ, پبلک تو بیوقوف ہوتی نہیں, بعض ہوتے ہیں سات مرتبہ اجمیر جاؤ تو ایک حج ہو گیا, سات مرتبہ اجمیر کو ایک حج ہو گیا, عجیب عجیب, ایک آدمی نے اس کو نقصان پہنچا دیا اس گرجا کو, اس نے اسی وقت قسم کھائی ابراہ نے کہ جس گھر کی بنیاد پر میرے گھر کو نقصان پہنچایا نعوذ باللہ اس گھر کو میں ڈھا دوں گا, 7,000 کا لشکر لے کے نکلا, ایک مقام پر قریش کے جانور چر رہے تھے جس میں عبد المطلب جو مسجد کے متولی تھے ان کے بھی اونٹ وہاں پر چر رہے تھے, اس نے اس کو پکڑ لیا, عبد المطلب سیدھے وہاں پہنچے, پہنچ کر کہنے لگے میری اونٹ مجھے دے دو, ابراہ کہنے لگا عجیب آدمی ہو, ہم تمہارے گھر کو اڑھانے آئے ہیں اور تم اونٹ کا سوال کر رہے ہو, عبد المطلب کہنے لگے جس کا گھر ہے وہ بچائے گا, اونٹ تو میرے ہیں دے دو, عبد المطلب اپنا سامان لے کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی اور سارے قریش کو لے کر وہاں سے نکل گئے, مزدلفہ اور مینا کے درمیان جب اس کا لشکر پہنچا ایک قدم آگے ہل نہیں سکا, پرندوں کا اور سمندر کی طرف سے آیا جن کی چونچ میں کیا تھا, سجیل, ایک کنکر کا نام ہے, یہ وہی کنکر ہے جس سے اللہ پاک قوم لوط کو تباہ کیا, فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل, جس پتھر سے قوم لوط کو تباہ کیا اسی پتھر سے اللہ پاک نے مسجد والوں کو چھیڑنے والوں کو تباہ کیا, یہ عبد المطلب اور یہ قریش یہ کون تھے, یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے, حاجیوں کو پانی پلانے والے, حاجیوں کی خدمت کرنے والے, ابھی اسلام نہیں آیا تھا, یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور قرآن ان سے کہہ رہا ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, یہ جب آیت اتری بہت سے لوگ یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, جانتے نہیں, وارسل علیہم طیرا ابابیل, غول کا غول ہم نے پرندوں کا بھیجا اور ان کی چونچ میں ہم نے سجیل کنکر ایسے رکھے کہ کسی کے سر پہ پڑتا تو چھید کرتا ہوا نکل جاتا, گویا اللہ کا قہر تھا اللہ کا عذاب تھا, اللہ نے کیا فجعلہم کعصف مأکول, انہیں ایسے تباہ کیا جیسے بھوسا والوں اندر سے اناج نکالو تو چھلکا کیسے ہوتا ہے, ایسے ان کو مٹا دیا, اور قیامت تک کے لیے اصول بتایا مسجد سے جو جڑا رہے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے, مسجد والوں سے اگر کوئی چھیڑے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ اس کے ساتھ اور اللہ اپنی قدرت کے خلاف اس کا مظاہرہ اس کے خلاف کریں گے. ہاں یہی بات ہے, سب سے بڑی پریشانی, سب سے بڑی مصیبت جہاں جائی ہم پر یہی ہے, رشتہ ہمارا مسجد سے ٹوٹا ہے, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. ہم ہر جگہ جننے تیار ہیں, آج ہر جگہ جننے تیار ہیں, ہم مسجد کے علاوہ ہر جگہ ہم جننے تیار ہیں. جڑنے کی جگہ ہم نے بدل دی ہے, پارکوں میں جننے تیار, کمیونٹی سینٹرز میں جننے تیار, کلبوں میں, سنیما تھیٹروں میں, میدانوں میں, باربیکیو کے نام سے, پتہ نہیں کئی کئی نام سے, نماز کے علاوہ ہر عنوان پر جننے تیار, مسجد کے علاوہ ہر جگہ جننے پر تیار ہے. اسی وجہ سے ساری نحوست حکومت پر آ رہی ہے, رشتہ توڑ لیا ہے, رشتہ ٹوٹ چکا ہے امت کا مسجد سے. رشتہ اگر جڑتا مسجد سے, مسجد کے ساتھ, اللہ کی پوری قدرت ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتی, پوری قدرت. یہ بات طے ہے, بالکل 100% طے ہے. ہر جگہ کی اپنی خصوصیت ہے. میں مسجد سے جڑوں گا, مسجد کے اثرات میرے اندر آئیں گے. میں بازار سے جڑوں گا, بازار کے اثرات میرے اندر آئیں گے. ہر جگہ کی اپنی خصوصیتیں ہیں. جہاں میرا وقت لگے گا وہاں کے اثرات آئیں گے. شر الاماکن اسواقها, روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں. جہاں جتنا وقت زیادہ لگے وہاں کے اثرات. یہ بڑی عجیب مثال دی, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. المؤمن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی, مچھلی کی زندگی کا تعلق پانی سے ہے. مسلمان کی ایمانی زندگی, اخلاقی زندگی, معاشرتی زندگی, اس کی زندگی کا تعلق مسجد سے تعلق میں ہے. مچھلی کو پانی سے اٹھاؤ, تڑپے گی, پھڑکے گی, مر جائے گی. جیسے مسلمان مسجد سے اپنا تعلق توڑے گا, بے چین, پریشان, مصیبت زدہ. کوئی یہ کہے کہ مجھے تو پریشانی نہیں ہو رہی, مجھے تو پریشانی نہیں ہو رہی, میں تو مسجد ایک مہینے سے نہیں جا رہا. اس کو تو اپنے ایمان کی خیریت پوچھنی چاہیے. یہ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے, منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے کب پیر فی القفص, پرندہ پنجرے میں کیسے پھڑ پڑاتا ہے, کب میں بھاگو کب میں بھاگو. منافق پھڑکتا ہے کہ مسجد سے کیسے میں بھاگو. دوستو ہم سب اپنا تعلق مسجد سے جوڑنا ہے. ہو سکے اللہ اگر سہولت دے, اللہ اگر موقع دے, اپنے گھروں کو بھی مسجد کے قریب بنا کر ایک ماحول بنانا ہے. ہماری اولاد کی اس میں حفاظت ہے, ہماری تو حفاظت ہے ہی, ہماری نسلوں کی. وہ نسل, کئی کئی نوجوان نسل کئی کئی دنوں سے مسجد کا چہرہ تک نہیں دیکھتے. کیا بنیاد ہے ہمارے مرنے کے بعد ان کی اور ان کی نسل ایمان پر باقی رہے گی؟ کوئی گارنٹی ہے؟ مہینے مہینے گزر جاتے ہیں مسجد میں آئے, مسجد میں آتے رہیں گے, ان بزرگوں کو دیکھتے رہیں گے, ان کے رکوع اور سجدے اور ان کی تلاوت کو دیکھتے رہیں گے, کچھ اثرات دلوں میں تو اترتے رہیں گے. ہاں یہ چیز ہے, ایک عجیب مسئلہ بھی ہے, ایک عجیب بات بھی ہے. ہاں جہاں گھر کا مسئلہ ہے, پورا اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ اسکول کے قریب گھر ہو. ہاں اسکول کا گھر, ہمارا گھر کہاں ہو؟ بچے کے اسکول کے قریب ہو. بچہ اسکول کو دن میں ایک مرتبہ جاتا ہے, صرف ایک مرتبہ. پانچ مرتبہ باپ بیٹا مسجد میں آتے ہیں, مسجد کے گھر کے مسجد کے قریب گھر کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں جاتا. کیسے اپنے گھروں کو بھی مسجد بنانا ہے؟ کوئی گھر صحابی بناتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے, اے اللہ کے رسول تشریف لائیے میرے گھر, آپ گھر میں نماز پڑھ کے میرے گھر کو برکت والا بنائیے. اور گھروں کے اندر ایک خاص حصہ مسجد کے نام پر رکھتے, وہاں لے جا کر حضور سے دعا کرواتے. اسی لیے فضیلت آئی, اپنے گھروں میں ایک حصہ مسجد کے عنوان پر بناؤ, وہاں اس کو دیکھ کر اعمال یاد آئے. اس کے اثرات ہم پر بھی پڑیں گے, ہماری بچوں پر بھی پڑیں گے, ہمارے اوپر بھی پڑیں گے. یہ وہ جگہ ہے یہاں عبادت کرنے کی ہے. اور عورتیں اس جگہ اعتکاف کریں. صحابیات رمضان میں اعتکاف کیا کرتی تھیں, کم سے کم سورج کے ڈوبنے سے لے کر طلوع ہونے تک طاقتیں تو مل جائے. عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں, ساری ضروریات سے فارغ ہو گئے, مغرب سے پہلے ہی, سورج ڈوبنے سے پہلے, بیٹھ گئے, شوہر سے اجازت لے لی, نفل اعتکاف ہے ایک دن کا. ہاں اگر کسی کو اللہ موقع دے, دس دس دن عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, بیٹھنا بھی چاہیے. اس سے اثرات گھر میں پڑتے ہیں. ایک تابعی کا انتقال ہو رہا تھا, اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا گناہ اس گھر کے کونے میں مت کرنا, دس میں نے وہاں پر 1000 قرآن ختم کیے, 1000 قرآن وہاں ختم کیے ہیں, اس جگہ پہ گناہ مت کرنا. ہمارے گھروں کے ان حصوں میں اگر ہم یہ اعمال کریں گے, ہماری نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا. ہمارا تعلق مسجد سے ہو, ہم اپنے گھروں میں مسجد کا ماحول بنائے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے مسجد کی فضیلت. اور دوسرا جملہ کیا ہے, لمسجد اسس علی التقوی. بہت ہی قیمتی گہرا جملہ ہے, بڑا معنی خیز جملہ. قیامت تک کے لیے اصول مجھے اور آپ کو پورے مسلمانوں کو بتا رہے, مسجد کی بنیاد کس پر ڈالنی چاہیے. اسس علی التقوی, مسجد کی بنیادیں اللہ کے خوف پر رکھو, نافرمانی پہ مت رکھو, گناہوں پہ مت رکھو, غیر شرعی طریقے پر مت رکھو. مسجد کی بنیاد خوف خدا پر رکھو, جس طرح اس مسجد کی رکھی گئی تھی. کیا مطلب ہے, مسجد اس کی بنیاد تقوی پر ہو. مسجد کے چار دیواری میں یہاں اگر اسلام نہیں ہوگا تو کہاں اسلام ہوگا بتائیں. یہاں بھی ہم کمپرومائز کریں, نہ یہ امریکہ ہے, نہیں یہاں ہو سکتا ہے, نہیں یہ بھی کر سکتے. یہاں اگر مکمل اسلام اگر ہم نافذ نہیں کریں, کیا بازاروں میں اسلام ملے گا؟ ذرا برابر بھی رعایت نہیں ہوگی. یہاں مکمل اسلام کا نفاذ ہوگا اس چار دیواری میں. لمسجد اسس علی التقوى, کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہوگا مسجد میں. ہر مسجد کے قیامت تک کے بنانے والوں کو اصول بتایا جا رہا ہے, کوئی غیر اسلامی, کوئی غیر شرعی حرکت. یہاں تک کہ مرد عورتوں کا اختلاط مسجد میں نہیں, غیر اسلامی رسومات مسجد میں نہیں. آ رہے پردے کے ساتھ ڈھکے ہوئے, آئے مسجد میں نماز پڑھے, عبادت کرے, چلے جائے. مسجد کے داخل اور نکلتے ہوئے گپ شپ کرنا, بات چیت کرنا نہیں. یہاں دنیا کہاں جائے حیا کا سبق سیکھنے کے لیے, دنیا کہاں جائے بندگی کا سبق سیکھنے کے لیے. یہی تو چار دیواری ہے, یہاں ہم پیش کریں. اسی لیے قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے روکے. ایک تو مطلب مشرکین کا ہے جو باقاعدہ باہرات روکتے تھے, ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے مسجد میں اتنی شور کہ تلاوت کرنے والے کو تلاوت کیا نہیں جا رہا, ذکر کرنا چاہ رہا ہے ذکر نہیں ہو پا رہا, دعا کرنا چاہ رہا ہے دعا ہو نہیں پا رہی. کیوں اتنا شور, اتنا شور. لمسجد اسس علی التقوى, تقوی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے. ہاں وہ مسجد مسجد نبوی, سارے عالم کا جس سے اندھیرا دور ہوا, 9 سال تک چراغ نہیں جلا تھا, 9 سنہ ہجری میں اس مسجد میں چراغ جلا, سب سے پہلا چراغ جلانے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جس وقت چراغ انہوں نے جلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے, بیٹی اگر میرے پاس ہوتی تو تیرے نکاح میں دیتا. 9 سنہ ہجری میں چراغ جلا, لیکن 9 سنہ ہجری تک عرب کا اکثر حصہ اسلام میں آ چکا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد لمسجد اسس علی التقوی, تقوی پر رکھی گئی تھی, خوف خدا پر رکھی گئی تھی. کوئی کسی قسم کی نافرمانی, غیر شرعی عمل اس مسجد میں نہیں ہو رہا تھا. مسجدیں بنائیں, بڑے سے بڑی مسجدیں بنائیں, شاندار مسجدیں بنائیں. ہاں انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ دنیا کی قوم مسلمان ہوں گی, ہماری مسجدیں چھوٹی ہوں گی, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری مسجدیں تقوی سے ہٹ کر نہ ہو, نافرمانی کی بنیاد پر نہ ہو. نحوست ہے اس کی. جس مسجد کی بنیاد نافرمانی پر ہو, غیر تقوی پر ہو, اسی لیے نا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جاتی ہے اس مسجد سے 2 چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. یہ اصول ہے. قرآن کہتا ہے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جاتی ہے اس مسجد سے 2 چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. کیا ہے؟ ایک ہدایت تقسیم ہوتی ہے, دوسرا برکت تقسیم ہوتی ہے. یہ قرآن نے تعارف کرایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارک و هدی للعالمین, اس آیت میں یہی بتایا. اور یہ دو چیزیں صرف مسلمانوں کو تقسیم نہیں ہوتی, یہ بھی بتایا صرف مسلمان بلکہ هدی للعالمین, ہدایت اور برکت سارے عالم والوں کو تقسیم ہوتی ہے. یہ ہے مسجد. کیسے تقسیم ہوگی؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب زندگی گزارنے کا نورانی طریقہ, پاکیزہ طریقہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس طریقے کے مطابق وہ پوری کی پورا کا پورا طبقہ اس پر چل رہا ہو, یہ ہدایت کا مطلب ہے. جس جو طریقہ لے کر آئے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی چلے, اس کا نام ہے ہدایت. اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں, ہدایت کے پیچھے برکت ہے, سنتوں کے ساتھ برکتیں بھی ہیں, سنتوں کے ساتھ. ایک صحابی آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کھانا کھاتے ہیں گھر میں برکت ہی نہیں, پکاتے ہیں گھر کے افراد کے لیے بس ہی نہیں آتا. آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون, لعلکم تفترقون, شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. دیکھو ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں, باپ الگ ٹائم پہ, بیٹا الگ ٹائم پہ, بیٹی الگ ٹائم پہ, بیوی الگ ٹائم پہ, سب الگ الگ ٹائم. لعلکم تفترقون فإن البركة مع جماعتكم, مل کر کھاؤ اس میں برکتیں ہیں. سنت کے پیچھے برکتیں ہیں. یہ دو چیزیں ہر مسجد سے تقسیم ہوتی ہیں. آج مسجدوں سے یہ دو چیزوں کے تقسیم ہونے کا تصور ختم ہو چکا ہے. ہوا نہیں ہوا, وجہ کیوں ہے؟ مسجدوں کی بنیاد تقوی سے ہٹی ہوئی ہے, نافرمانیوں پر رکھی گئی ہے, غیر شرعی اعمال ہو رہے ہیں, جس کی نحوست کا اثر کیا پڑ رہا ہے, لوگ ان مسجدوں کو اپنے خلاف سازشوں کا مرکز سمجھ رہے ہیں. حالانکہ یہ مسجد, یہاں سے ہدایت تقسیم ہونی تھی, برکتیں تقسیم ہونی تھی, کیوں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں اس کو اپنے خلاف سازشوں کا مرکز سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے یہاں ہدایت تقوی کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی. اسی لیے دوستو جہاد ہم سب اس میں ساتھ دینا ہے, پورا مجمع, صرف یہ نہیں کہ مفتی صاحب اور مسجد کی کمیٹی, پورا مجمع, ہر مسجد کا مجمع جب تک یہ طے نہ کرے, یہ نہ سوچے ہماری مسجد میں غیر شرعی عمل نہیں ہوگا, تقوی کی بنیاد پر ہوگی, تو اس کے اثرات میری زندگی میں, میرے کاروبار میں, میرے گھروں میں پہنچیں گے. مساجد العابرہ وہی خوف من الہدا, یہ قیامت کی علامت, مسجد عالی شان ہدایت اور ہدایت کے اعمال سے ویران. لوگ تفریح کے نام پر مسجد میں داخل ہوں گے, ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلیں گے, دو رکعت پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی. یہ بتایا ہے. اسی لیے ہم جہاں تک ہو سکے ہم اپنی مسجدوں میں کوشش, دیکھیں نا ایک بات میں عرض کر دوں, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بہت خطرناک گناہ ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بہت خطرناک گناہ, مسجد میں ناقدری کریں. ارے یہاں تو آ کے شکر گزاری سیکھا جاتا ہے, لوگ آ کے یہاں شکر گزاری کا سبق سیکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب اللہ کے رزق کا کوئی رزق کی ناقدری ہوتی ہے, غصہ بھڑکتا ہے اس کا. اسی لیے حکم دیا گر جائے اٹھا کے کھا لو, عیب مت لگاؤ. لم یعب طعاما قط النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو عیب نہیں لگائے, پسند آیا کھا لیا, نہیں پسند آیا چھوڑ دیا, چھوڑ دیا بھائی. لیکن یہ مسجد کے اندر جو کھانا آتا ہے وہ کھانا زیادہ عمدہ سے عمدہ کھانا کثرت سے پھینکا جائے, پھینک رہے اور کس پر؟ سب کی ذمہ داری ہے. اللہ اگر ہماری پکڑ کر لے اس نعمت کی ناقدری پر, اور پکڑ کر کے کئی بھوکا کر دے, اس کے بھوکا کرنے کے طریقے بہت سے ہیں, یہ نہیں کہ ہمیں کنگالی کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت, ہمارا دین تو وہ ہے جو ہمیں ادب سکھایا, اکرم الخبز, روٹی کا احترام کرو, یہ حدیث ہے. فقہا نے صاف لکھا ہے روٹی پر کوئی برتن نہ رکھو, روٹیوں پر برتن رکھنا منع ہے. روٹیوں کا گیہوں کا دانا جب کسی کے پیر میں آتا ہے وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے اے اللہ اس نے میری ناقدری کی ہے. اور علماء نے صاف ایک ایک اصول بتا دیا جس چیز سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے چھوٹے حصے کی قدردانی بھی واجب ہے. سمجھ گئے بات؟ پوری روٹی سے میرا پیٹ بھرتا ہے, روٹی کے ایک ذرے کی قدر بھی میرے اوپر واجب ہے. ایک پاؤں چاول سے میرا پیٹ بھرتا ہے, ایک چاول کے دانے کی قدردانی مجھے واجب ہے, اس لیے کہ اس کا وہ جز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے, باہر سے جب کھانے کے بعد برتن آیا کرتے تھے میں پہچان لیتی تھی کہ میرے نبی کا پلیٹ کون سا تھا, اتنا صاف اتنا صاف. بھول گئے ہم اپنی معاشرت کو, اوروں میں رہ کر اپنی معاشرت کو ہم نے بھولا دیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی بات ہے لمسجدن اسس علی التقوی, کہ پوری احتیاط اس بات کی کہ ہماری مسجد کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ ہو. تقوی کی بنیاد, انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر اور ہمارے کاروبار پر برکتیں بھی آئیں گی اور ہدایتیں بھی آئیں گی. تیسری بات ہے مسجد والے کیسے ہوں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, یہ تو بڑا انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری مسجدوں کو ہدایت کا, برکتوں اور ہدایت کے پھیلنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, یا اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرمائیے, یا اللہ ہماری کوتاہی کو درگزر فرمائیے. یا اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں, بڑے لاخطہ کار ہیں, سیاہ کار ہیں, آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے معافی مانگتے ہیں. پکڑ کا معاملہ نہ فرمائیے یا اللہ, پکڑ کا معاملہ نہ فرمائیے یا اللہ. بہت کوتاہی ہو گئی, بہت اے اللہ بہت سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں. اپنے فضل سے, اپنے رحم سے اے اللہ, آپ کے نبی کے طفیل سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو ہدایت کا مرکز بنا دیجیے. اے اللہ نافرمانی سے بچا لیے. اے اللہ یہاں کی ہدایتیں, یہاں کی برکتیں جو آپ نے اپنے فضل سے رکھی ہیں, اس کا اثر ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے کاروبار میں, زندگی کے ایک شعبے میں اے اللہ اس کو زندہ فرمائیے. یا اللہ ہمیں مسجد والا بنائیے, مسجد سے الفت اور تعلق نصیب فرمائیے, مسجد سے آباد, مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. مسجد کے سے اللہ مسجد والوں کے جو صفات آپ نے بتائے وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائیے. ہماری ایک ایک حاجت کو, ضرورت کو پورا فرمائیے. بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری دعا کو